السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين. محترم حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عظمت قرآن کا زبان قرآن. رمضان المبارک کا قرآن مجید کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ خاص تعلق ہے. اسی ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو عبادات عطا فرمائیں، دن کا روزہ اور رات کا قرآن. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط فرما دے، اسی مقصد کے تحت یہ آج کی گفتگو ہو رہی ہے. قرآن مجید کی عظمت قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان ہوئی. اس حوالے سے سب سے عظیم آیت سورہ حشر کی آیت نمبر 21 عظمت قرآن کے بیان کے موضوع پر عظیم ترین آیت سورہ حشر آیت نمبر 21 ارشاد ہوا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، لرأيته، تو تم یقیناً دیکھتے اس پہاڑ کو خاشعاً، کہ وہ جھک جاتا، وہ پہاڑ بیٹھ جاتا، متصدعاً، اور پھر پارا پارا ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے. وتلک الامثال نظر بہا للناس، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. وہ اصل قرآن جو لوح محفوظ میں ہے، اگر وہ کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جائے تو پہاڑ قرآن مجید کے نزول کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکے گا، وہ پہاڑ جھک جائے گا اور اس کے بعد پھٹ جائے گا اللہ تعالیٰ کے خوف سے. سورہ اعراف کی آیت 143 سامنے ہو تو پھر ہمیں اس آیت میں جو قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے اس کا صحیح اندازہ ہوتا ہے. سورہ اعراف کی آیت 143 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی عطا ہونے کا بیان ہے. الفاظ ہیں، ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے وقت آئے، وکلمہ ربہ، ان سے ان کے رب نے کلام فرمایا، قال رب ارنی انظر الیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا. تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں، یعنی تیری آواز تو میں سن رہا ہوں لیکن اب اشتیاق ہے، شوق ہے کہ میں تیرا دیدار بھی کروں۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن دیکھو پہاڑ کی طرف، ایک پہاڑ کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، تو جب ان کے رب نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا، اس پہاڑ کو کر دیا ریزہ ریزہ، وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے۔ یہ ہے پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کی تاثیر، کہ جیسے ہی اللہ نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب جو تاثیر اللہ تعالیٰ کی تجلی کی ہے پہاڑ پر، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہی تاثیر اللہ کے کلام کی بھی ہے پہاڑ پر۔ اگر یہ کلام کسی پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو وہ پہاڑ بھی اسی طرح سے ریزہ ریزہ ہوتا جیسے کہ اللہ کی تجلی پڑھنے پر وہ ریزہ ریزہ ہوا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو زبان عربی کے سانچے میں ڈھال کر نازل کیا، ورنہ نہ نزول قرآن برداشت کرنا ممکن تھا کسی نبی کے لیے، اور نہ ہی قرآن مجید کو سمجھنا ممکن تھا ہمارے لیے، جیسے اللہ کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر اللہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو پھر اللہ محدود ہو گیا، اللہ تو ہر اعتبار سے لامحدود ہے۔ تو جس طرح ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے، ایسے ہم اللہ کے کلام کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہماری سمجھ کے لیے زبان عربی کے سانچے میں ڈھالا۔ دو مرتبہ یہ الفاظ آئے قرآن مجید میں، سورہ یوسف کے شروع میں ارشاد ہوا، انا انزلناہ قرآن عربی، ہم نے اسے قرآن عربی کی صورت میں نازل کیا، کیوں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ سورہ زخرف کے شروع میں ارشاد ہوا، انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو بنا دیا، کس کو، اس قرآن کو جو لوح محفوظ میں ہے، اس کو بنا دیا قرآن عربی، کیوں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اگر وہ قرآن عربی نہ ہوتا تو اگر وہ نازل ہوتا شب قدر میں سمائے دنیا پر تو آسمان اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکتا۔ اسی طریقے پر اگر وہ قرآن زبان اصل شکل میں نازل ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر، تو آپ کے لیے بھی اس کا نزول برداشت کرنا ممکن نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو زبان عربی کی صورت دی تاکہ اس کا نزول بھی برداشت ہو سکے اور تاکہ اس کو ہم سمجھ بھی سکیں۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی عظمت، کہ اس کتاب کی تاثیر وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ذات کی تجلی کی تاثیر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں بندوں پر اپنی کتاب کی تاثیر بڑی خاص شان کے ساتھ بیان فرمائی۔ سورہ زمر آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے بہترین بات، کتابم متشابہم مثانی، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے مضامین ملتے جلتے بھی ہیں اور دہرائے جاتے بھی ہیں۔ کہیں پر ایک مضمون بیان ہوا ذرا مختلف اسلوب میں، مضمون ایک ہی ہے لیکن اس کے بیان کا انداز مختلف ہے، گویا مضامین ملتے جلتے ہیں۔ اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی بالکل ایک ہی طرح کے الفاظ میں اپنے کسی حکم کو دو بار، تین بار، چار بار بیان کر دیتا ہے، کبھی صرف الفاظ بدلتے ہیں اور کبھی الفاظ بھی نہیں بدلتے، گویا مضمون کو دہرایا جا رہا ہے. تو اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی ہے بڑی بہترین بات، کتاب متشابہ، ایسی کتاب ہے کہ جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، مثانی اور جو دہرائے جاتے ہیں. ملتے جلتے کیوں ہیں، دہرائے کیوں جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ ہم روزانہ جو بھی قرآن مجید پڑھیں اس پہ ہمیں توازن کے ساتھ ہدایت کا ہر پہلو ملے. ہماری ہدایت کے لیے توحید کا بیان بھی ضروری ہے، ہماری ہدایت کے لیے آخرت کا بیان بھی ضروری ہے، ہماری ہدایت کے لیے رسالت کا بیان بھی ضروری ہے، ہماری ہدایت کے لیے اچھے لوگوں کا ذکر بھی ضروری ہے، ہماری ہدایت کے لیے برے لوگوں کی عبرت کا بیان بھی ضروری ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ آخرت کا بیان سارا کا سارا ایک ساتھ جمع کر دیتا، ایک پورا چیپٹر ہوتا آخرت کے بیان پر، ایک پوری سورت ہوتی صرف توحید کے بیان پر، ایک سورت ہوتی رسالت کے بیان پر، ایک سورت ہوتی احکامات کے بیان پر، ایک سورت ہوتی ماضی کے واقعات پر، تو جس روز ہم توحید کا بیان پڑھتے باقی سارے بیانات ہمارے سامنے نہ آتے، جس روز ہم آخرت والی سورت پڑھتے باقی بیانات سامنے نہ آتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایسے نازل نہیں کیا، بلکہ یہ مضامین ملتے جلتے بار بار آتے رہتے ہیں. ہم قرآن مجید کا کوئی تھوڑا سا حصہ پڑھتے ہیں، اس میں آخرت کا ذکر بھی ہوتا ہے، توحید کا ذکر بھی ہوتا ہے، کچھ احکامات کا بیان بھی آ جاتا ہے، کچھ ماضی کے واقعات سے عبرت بھی آ جاتی ہے، گویا ہمیں ایک متوازن حصہ مل جاتا ہے قرآن مجید کا اپنی ہدایت کے لیے. تو اللہ نے بڑی بہترین بات نازل کی کہ جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، جس کے مضامین دہرائے جاتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، اب یہ ہے قرآن کی تاثیر بندوں پر. فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو واقعی اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. پوری توجہ کے ساتھ جب ایک اللہ کا بندہ خشوع خضوع کے ساتھ قرآن سنتا ہے اور قرآن مجید کو سمجھ رہا ہوتا ہے تو اس پر رقت طاری ہوتی ہے، اور قرآن مجید سننے کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس پہ رقت طاری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہم سب کو عطا فرمائے. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، اور پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا ظاہر بھی، ان کی کھالیں یعنی ان کا پورا ظاہر بھی اور ان کے دل یعنی ان کا باطن بھی، وہ ظاہر و باطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اللہ کے ذکر سے مراد یہ صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، بلا شبہ یہ بھی ذکر میں شامل ہے، لیکن ذکر سے مراد تو یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رہے، ہر وقت یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت احساس ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں شریعت کا اللہ کا حکم یہ ہے. تو گویا وہ دل و جان سے اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو یاد رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا ذکر کرتے ہیں. یہ ہے قرآن مجید کی تاثیر اللہ کے ان بندوں پر جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. ومن یضلل اللہ، اور جس بد نصیب کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر تصدیق سخت ہو جائے، فما لہو من ہاد، اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. پھر اس کے بعد دو آیتوں میں سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی بندوں کے لیے افادیت بیان کی، اس قرآن مجید سے بندوں کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، آیت نمبر 57 آیت نمبر 58 یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت آ گئی ہے. کوئی انسان یہ محسوس کرے کہ میرا دل سخت ہے, اللہ کی طرف مائل ہوتا نہیں, نمازیں پڑھنے کو جی نہیں چاہتا, شریعت کے احکامات پر عمل کی طرف رغبت نہیں ہے, میں کیا کروں؟ فرمایا کہ قرآن مجید یہ اس کے دل کی سختی کو توڑنے والا ہے. ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, دلوں پر بھی زنگ آتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے. پوچھا گیا, عملی سوال کیا گیا کہ نبی دلوں کے زنگ کو کیسے اتارا جائے؟ یہ سوال نہیں کیا گیا کہ دلوں کا زنگ ہوتا کیا ہے, کیوں آتا ہے, کب آتا ہے, یہ علمی سوالات ہیں. صحابہ اکرام کی پوری اپروچ عملی تھی. پوچھا کہ دلوں کے زنگ کو کیسے اتارے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت, موت کو کثرت سے یاد رکھو, و تلاوت القرآن اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو. یہ قرآن مجید دلوں پر جو دنیا کی محبت کا زنگ آتا ہے, اس دل پہ سختی آتی ہے, یہ قرآن مجید اس سختی کو ختم کرنے والا ہے. تو قرآن مجید کی پہلی شان یہ ہے کہ یہ موعظۃ من ربکم, یہ تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت ہے. کیسے کیسے جھگڑالو لوگ تھے عرب میں, قرآن مجید نے کہا قوم اللدہ, جھگڑنے والے لوگ تھے. اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے یتلو علیہم آیاتہ, ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی. جوں جوں آیات سنتے چلے گئے, دل کی سختی دور ہوتی چلی گئی اور دل کی دنیا بدلتی چلی گئی. تو قرآن مجید کی افادیت میرے اور آپ کے لیے یہ ہے, پہلی افادیت کہ اگر دل سخت ہے, دل اللہ کے احکامات کی طرف, ان پر عمل کی طرف مائل نہیں ہے, تو قرآن مجید انسان سمجھ سمجھ کر پڑھے, سمجھ سمجھ کر سنے. یہ قرآن مجید انسان کے دل کے اوپر سے جو زنگ ہے اس کو ہٹا دے گا, جو دل کے اوپر سختی کے پردے ہیں یہ انہیں پھاڑ دے گا, دل نرم ہو جائے گا. یہ ہے قرآن مجید کی افادیت کی پہلی شان. دوسری شان وشفاء لما فی الصدور, یہ قرآن مجید ان سینوں کے ان بیماریوں کے لیے شفا ہے کہ جو بیماریاں سینوں میں ہوتی ہیں. باطنی بیماریوں کی شفا اللہ کی کتاب قرآن مجید, اور یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں باطنی, حسد ہے, بغض ہے, کبر ہے, کینہ ہے, اقتدار کی محبت ہے, شہرت کی نمایاں ہونے کی خواہش ہے, آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان سب کی ایک ہی وجہ ہے جو حدیث میں بیان ہوئی کہ تمام باطنی بیماریوں کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے. یہ دنیا ہی کی محبت کا مظہر ہے پیسہ, کہ پیسے کی وجہ سے ہمارے اندر لالچ آ جاتی ہے, اسی کی وجہ سے ہمارے اندر بخل کنجوسی آتی ہے, اسی کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے. کوئی دنیا کی نعمت میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے اندر زیادہ ہے تو میں دوسروں کو گھٹیا سمجھتا ہوں, خود کو بڑا سمجھتا ہوں. کوئی دنیا کی نعمت آپ کے پاس زیادہ ہے تو مجھے اس کی وجہ سے حسد ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ کیوں زیادہ ہے, کوشش ہوتی ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے, اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے. دوسرے سے بغض, دوسرے سے کینہ, ان سب کی آپ دیکھیں گے کہ بنیاد کوئی نہ کوئی دنیا کی محبت. یہ قرآن مجید دنیا کی محبت کا علاج ہے. آپ شروع سے قرآن مجید پڑھتے چلے جائیے, بار بار قرآن مجید دنیا کی حقیقت کو نمایاں کرتا ہے. تم کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ یہ دنیا متاع غرور ہے, دھوکے کا سامان ہے. تاریخ پہ نگاہ دوڑاؤ, اس دنیا کی وجہ سے کتنے لوگ دھوکے میں آئے, سمجھے کہ دنیا ہی اصل نعمت ہے, اسی کے حصول کے لیے, پیسے کے حصول کے لیے, اقتدار کے حصول کے لیے, جائیدادوں کے حصول کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی، کتنے کھجل اور خوار ہوئے، کتنے لوگوں کو مروایا، کتنے بچوں کو یتیم کیا، کتنی عورتوں کو بیوہ کیا، کتنے لوگوں کو معذور کیا، لیکن اس کے بعد جب دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ گئے. بعض اوقات دنیا ہی میں جو لوٹ مار کی تھی وہ سارے کا سارا لوٹ مار کا پیسہ اس سے محروم ہو گئے. مارکوس کے ساتھ کیا ہوا، شاعران کے ساتھ کیا ہوا، ابھی حسن مبارک کے ساتھ کیا ہوا، دنیا ہی میں وہ سارے کا سارا پیسہ ان کے ہاتھ سے جاتا رہا اور انتہائی ذلت اور مایوسی کی زندگی بسر کرتے کرتے مر گئے. اور ورنہ یہ ہے کہ جیسے ہی موت کا فرشتہ آیا سب کا سب یہیں پڑا رہ گیا، خالی ہاتھ چلے گئے. قرآن مجید بار بار ہمیں حقیقت بتاتا ہے کہ والآخرت خیر و ابقا، آخرت کی نعمتیں بہتر ہیں، آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں، باقی رہنے والی ہیں. یہ قرآن مجید کی دوسری افادیت ہے کہ یہ ہمارا تزکیہ کر دیتا ہے، ہمیں دنیا کا طلبگار رہنے نہیں دیتا، ہمیں یہ آخرت کا طلبگار بنا دیتا ہے. نمبر تین، تیسری افادیت قرآن مجید کی، وہ خودن، یہ قرآن مجید ہدایت ہے. اب قرآن مجید کے احکامات سمجھ میں آتے ہیں. خود صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں ہی زنا اور شراب کی حرمت کا حکم نازل کر دیا ہوتا تو ہم یہ برائیاں نہ چھوڑتے. اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں یہ احکامات نازل نہیں کیے، مدنی دور میں نازل کیے. مکی دور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے وہ مضامین نازل کیے کہ جنہوں نے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیا. اب جب آخرت کی فکر انسان پر غالب آ گئی، آخرت کی فکر اس پر چھا گئی، اب وہ فکر بند ہوا کہ میں آخرت کی تیاری کے لیے کیا کروں، اب جو بھی حکم آیا فوراً اس کے اوپر جذبے کے ساتھ عمل کیا. شراب کی حرمت کا حکم آیا، شراب چھوڑنا آسان نہیں، ایک ہی حکم پر شراب چھوڑ دی. سود کی حرمت کا حکم آیا، ایک ہی حکم پر پچھلے تمام سود چھوڑ دیے. پردے کا حکم آیا تو بہنوں نے اسی وقت فوری طور پر پردے کے حکم پر عمل کیا، ورنہ خاتون کے لیے، خاتون کے اندر شدید خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے حسن کی نمائش کروں، لیکن ایک ہی حکم پر یہ ساری تبدیلی کیسے آ گئی. اس کو کہتے ہیں ہدایت. ہدایت کب ملی؟ جبکہ زمین پہلے اندر ہموار کی جا چکی تھی. خود سوال پوچھتے تھے صحابہ اکرام کہ آخرت کی تیاری کے لیے کیا کرے. یہ سلونا کا بازا ينفقون، دو مرتبہ سوال آتا ہے سورہ بقرہ میں، ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کس پہ خرچ کریں. یہ سلونا کا ان الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں شراب اور جوا حلال ہے کہ حرام. یس الونا کاندل یتاما، پوچھتے ہیں کہ ہم یتیموں کے حقوق کیسے ادا کریں. اب قرآن مجید ہدایت بن گیا، اب قرآن مجید کی ہدایت، اس کے احکامات سمجھ میں آنے لگے، اب ان پر عمل کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا. اس کے بعد قرآن مجید کی چوتھی افادیت، ورحمت للمؤمنین، یہ قرآن مجید مومنوں کے حق میں رحمت ہے. ہدایت ہے تو ہر نعمت رحمت ہے، ہدایت نہیں ہے ہر نعمت زحمت ہے. پیسہ ہے یہ تب نعمت بنے گا جبکہ ساتھ ہدایت بھی ہو. انسان پیسے کو جائز طریقوں سے کمائے گا، اچھے کاموں میں لگائے گا، یہ پیسہ بہت بڑی نعمت بن جائے گا. ہدایت نہیں ہے تو نہ جانے کس کس کا حق مارا ہے اور نہ جانے کن کن فضول کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں اس پیسے کو لگایا. ہر چیز تبھی نعمت ہے جبکہ اس کے ساتھ ہدایت ہے. تو سب سے بڑی رحمت ہدایت، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اسی لیے اللہ تعالی نے لازم کر دیا کہ جب بھی نماز پڑھو تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگو. سورۃ الفاتحہ پڑھو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما. یہ ہے قرآن مجید کی افادیت کی چار شانیں. دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت، دلوں میں پوشیدہ باطنی بیماریوں کا علاج، انسان کے لیے ہدایت اور پھر انسان کے لیے سب سے بڑی رحمت. فرمایا قل بفضل اللہ، اے نبی انہیں بتا دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل کا مظہر ہے، وبرحمتہ اس کی رحمت کی شان ہے. فبذلک فلیفرحوا، ان کو چاہیے کہ قرآن مجید کے ملنے پر اترائیں. ویسے اترانے سے اللہ منع کرتا ہے، لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین، مت اتراؤ، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. لیکن یہاں اللہ خود حکم دے رہا ہے، ان کو چاہیے کہ قرآن کے ملنے پر اترائیں، قرآن کے ملنے پر خوش ہوں. وہ خیر مما یجمعون، یہ قرآن بہتر ہے اس مال سے جو دنیا دار جمع کرتے ہیں. ایک آخرت کا طلبگار ہے، وہ قرآن جمع کر رہا ہے، قرآن سیکھ رہا ہے، قرآن کو سمجھ رہا ہے، دوسروں تک قرآن مجید کا نور پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی بھی کمائی ہے، اس کی کمائی روحانی کمائی ہے، وہ روپے پیسے کی صورت میں نظر نہیں آ رہی، جائیدادوں کی صورت میں نظر نہیں آ رہی، اس کی کمائی اللہ کے یہاں جمع ہو رہی ہے خادم قرآن کی. اور ایک شخص دنیا دار ہے، لگا ہوا ہے دن رات دنیا کمانے میں، کاروبار پھیلتا جا رہا ہے، بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے، مکان اعلی سے اعلی شاندار ہوتا جا رہا ہے، مکان میں سہولیات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن جو کمائی خادم قرآن نے کی ہے وہ کمائی بہتر ہے اس سے جو کسی دنیا دار نے کی ہے. اللہ تعالی ہمیں خلوص کے ساتھ خدمت قرآن کے لیے قبول فرمائے. یہ رمضان ہمارے لیے ایک واقعتاً رحمت بن جائے گا اگر اس رمضان میں ہم یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق اب مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اب ہم روزانہ قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کر پڑھیں گے. اللہ توفیق دے تو ہم قرآن مجید کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ جو تاثیر اللہ کے اپنے الفاظ میں ہے وہ تاثیر ترجمہ میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. ترجمہ پڑھنے سے تو ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہیں ترجمہ کرنے والے کی آنکھ سے، براہ راست قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں سمجھے. ہم نے انگریزی سیکھی ہے کیوں؟ اس لیے کہ انگریزی کے ساتھ دنیا لگی ہوئی ہے. اللہ ہمیں عربی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عربی کے ساتھ دین لگا ہوا ہے، آخرت لگی ہوئی ہے، عربی پیارے نبی کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عربی جنت کی زبان ہے. ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے آگے آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جو بھی قرآن مجید کا حکم سمجھ میں آئے اپنے اختیار میں ہے تو اس پر فوری عمل کی کوشش کرے، اپنے اختیار میں نہیں ہے تو پھر اس کو عمل میں لانے کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے فکر مند ہو جائیں، سرگرم ہو جائیں، ایکٹیو ہو جائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس نور کو دوسروں کے باطن میں بھی اتارنے کی کوشش کریں، اس نور کو ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں. کتنے پیارے الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین، بہتر نہیں سپرلیٹیو ڈگری ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھیں اور اس کو دوسروں کو سکھائیں. اور اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کام آسان کر دیا. بخاری شریف کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے دوسروں تک پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت، کسی بھی صاحب علم سے ایک آیت سیکھیں اور اس کے بعد اس آیت کو دوسرے کو سکھا دیں. اور الفاظ اتنے پیارے ہیں کہ میری طرف سے قرآن مجید تمام انسانوں تک پہنچانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مشن ہے. تمام انسانوں کی طرف رسول کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو قرآن لوگوں تک پہنچانا اللہ کے رسول کا کام ہے، میرے کام میں شریک ہو جاؤ، میری طرف سے دوسروں کو پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت، بلغوا انی ولو آیا۔ علماء اکرام نے بڑی پیاری پیاری تفسیریں لکھی ہیں، کس لیے لکھی ہیں؟ اس لیے لکھی ہیں تاکہ ہم ان کو پڑھیں، ہم پڑھیں گے یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، ان کے تفسیر لکھنے کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ علماء اکرام کی مسند تفاسیر پڑھیں، صاحب علم لوگوں سے قرآن مجید کو سیکھیں، اور کوشش کریں کہ جو پیغام خود سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ دوسروں کو پہنچائیں گے انشاءاللہ وہ سبق آپ کا اپنا سبق پکا ہو جائے گا، آپ کو وہ سبق اسپر ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری وجہ سے کسی ایک آدمی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی تیری وجہ سے ایک آدمی بھی بدل جائے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس زمانے کی بڑی قیمتی سواری تھی، آج بھی بڑی بڑی قیمتی سواریاں ہیں، لاکھوں کی گاڑیاں ہیں، کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، ان کروڑوں کی گاڑیوں سے بہتر ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری وجہ سے کسی ایک آدمی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ ہمیں یہ کڑن، یہ فکر عطا فرمائے۔ رمضان میں اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے یہ رمضان ہمارے لیے واقعی قیمتی ہے، یہ پورا رمضان ہمارے لیے عید ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے، بہت بڑی پھر محرومی ہے کہ آدمی نے رمضان پایا بھی لیکن اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئی، پتہ نہیں دوبارہ رمضان دیکھنا نصیب ہو کے نہ ہو۔ کئی جوان ہمارے بھائی تھے، پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے، اس سال موجود نہیں ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، شاید ہمارا بھی آخری رمضان ہو۔ اس رمضان کو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ اور مضبوط کرنے کا مہینہ بنا دیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔